وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
دہشت گردی کی پشت پناہی سے متعلق پاکستان اور بھارت کے ایک دوسرے پر الزامات، اس طرح کے بیانات سے تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
وزیراعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کے تعلق سے دوسری بار پاکستان کو زوردار الزام ٹھہرایا اور اسے دہشت گردی کا برآمد کار ملک قرار دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن نے جمعرات کے روز امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی پہلی ترجیح کے طور پر داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی پر اسی طرح حملہ کرے جس طرح اس نے سن 2001 میں القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن پر کیا تھا۔ اور امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر باراک اوباما سے بہتر رہنما رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمعرات کے روز بھارت پر پاکستان میں دہشت گردی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث ہونے کے کھلے شواہد موجود ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان G20 میں چند روز قبل آسیان کے 14th سربراہ اجلاس میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی تقریروں کے بعد آیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کی طرف سے ایک دوسرے پر دہشت گردی کی پشت پناہی کے الزامات سے دو طرفہ تعلقات میں مزید کشیدگی آئی ہے۔ رواں ہفتے کے دوران بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ پاکستان کا نام لیے بغیر یہ الزام لگایا گیا کہ جنوبی ایشیا کا ایک ملک خطے میں دہشت گردی برآمد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بیان جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے لاؤس میں ہونے والے سربراہ اجلاس کے موقع پر دیا، جبکہ اس سے قبل انہوں نے ایک ایسا ہی بیان چین میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس کے دوران بھی دیا تھا۔ بھارتی وزیراعظم کے اس بیان پر جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جواباً بھارت پر یہ الزام لگایا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔
We have also suffered at the hands of terrorism because one of the countries in South Asia, there are confessions, there are open evidences available in which it has been proven that one of our neighbor is involved in perpetrating terrorism in Pakistan with a view to destabilize Pakistan. They are financing terrorist in
نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ان کے بقول ایسے شواہد دستیاب ہیں کہ ایک پڑوسی ملک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردی میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک پاکستان میں دہشت گردوں کو مالی اعانت فراہم کرتا ہے۔ امریکہ کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی طرف سے بھی حالیہ ہفتوں میں ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ پشاور یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر اور تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کو سخت بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔
تو میرا خیال ہے کہ میڈیا پہ ذمہ دار جو انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، ان سب کے اوپر، سول سوسائٹی کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگوں کا ٹرینڈ چینج کریں، ان کا رجحان تبدیل کریں، اور بہتر ہے کوئی ایسی سوچ کو سامنے لایا جائے جس سے دونوں ممالک جو ہیں کشیدگی سے گریز کریں، الزامات سے گریز کریں۔ اس کراس فائرنگ سے پچیدگیاں پیدا ہوں گی، تسلسل متاثر ہوگا اور اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔
جوہری طاقت کے حامل جنوبی ایشیا کے دو ملکوں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافے کا آغاز بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی جھڑپوں میں بڑی تعداد میں کشمیریوں کی ہلاکت کے بعد ہوا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جولائی کے پہلے اشرے میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی بھارتی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں مارا گیا تھا، جس کے بعد وہاں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ چل نکلا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
دیرین اسنا بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے لاؤس کے دارالحکومت میں 14ویں آسیان سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں تفصیلات دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی میں اضافے کے لیے چند روز کے اندر دوسری بار پاکستان کی جانب اشارہ کیا اور دہشت گردی کی مبینہ بڑھتی برآمد پر گہری تشویش ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ اس برائی کے خلاف جنگ کے لیے مضبوط انداز میں کارروائی کریں. وہ لاؤس کے دارالحکومت میں 14ویں آسیان انڈیا اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی برآمد، انتہا پسندی میں اضافہ اور انتہائی تشدد کا پھیلاؤ ہمارے معاشرے کی سلامتی کے لیے مشترکہ خطرہ ہے. نریندر مودی نے نئی دہلی اور اسلام آباد کے مابین زبانی جنگ میں اضافے کے درمیان دوسری بار پاکستان پر حملہ کیا ہے. اس سے قبل پیر کے روز G20 سربراہ اجلاس کے دوران بھی انہوں نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایک واحد ملک ایسا ہے جو دہشت گردی کے ایجنٹ پھیلا رہا ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے ملک پر پابندی لگنی چاہیے اور اسے انعام دینے کے بجائے الگ تھلگ کرنا چاہیے. وزیر اعظم نریندر مودی کے مذکورہ بیانات کو یہاں کے تجزیہ کار پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کو پاکستان کی مبینہ حمایت کو بین الاقوامی رنگ دینے کی کوشش خطے کے مفاد میں نہیں اور اس سے زبانی جنگ میں اضافہ ہوگا. سینئر تجزیہ کار معصوم مراد آبادی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ ایسے بیانات غیر ضروری ہیں اور ان سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا.
آج موجودہ دور میں جو ممالک سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں اس میں پاکستان کا نمبر دوسرا یا تیسرا ہے. لہذا ہمیں اس بات کو پر غور کرنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایک ایسی سوچ ضرور اپنانی چاہیے جس سے اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے. پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنے سے یا اسے بین الاقوامی فوروں پر الگ تھلگ کرنے سے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا بلکہ اس سے کشیدگی جو ہے مزید بڑھے گی اور دونوں ملکوں کے تعلقات مزید خراب ہوں گے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب ایک طرف تو پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کرتے ہیں اور ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں, دوسری طرف وہ افغانستان سے واپس ہوتے وقت لاہور میں قیام کرتے ہیں اور اچانک ان کا دورہ لاہور کا ہوتا ہے, تو دنیا ساری چیزوں کو دیکھتی ہے.
معصوم مراد آبادی نے مزید کہا کہ پاکستان کے تعلق سے NDA حکومت کی پالیسی غیر واضح ہے. یاد رہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے بھی حکومت پر اسی قسم کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو پاکستان اس کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے اور اس نے ضرب عزم سمیت متعدد آپریشن چلائے ہیں اور اب بھی چلا رہا ہے. وہ دہشت گردی کی حمایت کے الزام کی تردید کرتا ہے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ ان کے ملکی جوہری اثاثہ جات دہشت گردی سے محفوظ ہیں. وہ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز یا CISS کے زیر اہتمام ایک مذاکرے سے خطاب کر رہے تھے جس کا عنوان تھا ساؤتھ ایشیاز نیوکلیئر سیکیورٹی. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہونے کے ناطے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہے اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کا اہل ہے, اور اس سلسلے میں اس نے حمایت حاصل کرنے کے لیے گروپ کے رکن ممالک کو متحرک بھی کیا ہے. جمعرات کو اسلام آباد میں جنوبی ایشیا کی جوہری سلامتی کا جائزہ کے عنوان سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جوہری اثاثے دہشت گردوں سے محفوظ ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ کے عزم پر قائم ہے اور اسے امید ہے کہ سیاسی و تجارتی مفادات پاکستان کی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان سول جوہری معاہدے کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے استحکام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اپنے خطاب میں بھی سیکرٹری خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو باور کرایا ہے کہ وہ اس ضمن میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرے۔ پاکستان کے جوہری اثاثوں سے متعلق مغربی دنیا میں اس تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ دہشت گرد ان تک رسائی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان ایسی کسی بھی تشویش کو رد کرتا آیا ہے۔ پاکستان کی جوہری توانائی کے ادارے کے سابق سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سیکرٹری خارجہ کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا رہا، اس کے باوجود بھی اس کے جوہری اثاثے مکمل طور پر محفوظ رہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اثاثوں کے تحفظ کے لیے قائم کردہ کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام انتہائی مؤثر ہے۔
پیریڈ میں فلی ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے۔ ویسٹ کے پر کمانڈ کنٹرول سسٹم جو پرانے ہیں، وہاں پہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں یا پلفیج بھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ لیکن ہم نے سسٹم جب بنایا تھا تو اس میں ہم نے سارے سسٹم کو دیکھ کے تجزیہ کر کے تو ان چیزوں کو کیٹر فور کیا تھا۔ اس لیے بڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لگا بس شکر ہے کہ اب تک بالکل محفوظ رکھتی ہے۔
سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے ایک بار پھر کہا کہ ان کا ملک خطے میں اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں، اور اس کا جوہری پروگرام اور ہتھیار کم سے کم دفاعی صلاحیت کی ضرورت کے پیش نظر ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے وسطی ارزغان صوبے کے دارالحکومت پر طالبان کے ایک بڑے حملے کو پسپا کر دیا ہے، اور گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ باقی رہ جانے والے باغیوں کو پکڑا جا سکے۔ مقامی عہدیداروں اور باغیوں کے مطابق طالبان باغیوں نے جمعرات کی صبح ترین کوٹ کے محسود شہر کے اندر گھس آئے تھے، جہاں افغان سیکیورٹی فورسز سے ان کی شدید لڑائی ہوئی۔ طالبان جنگجوؤں نے کچھ پیش رفت کی، لیکن کابل میں وزارت دفاع کے جنرل محمد رام دیش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان فورسز نے انہیں تیزی سے پیچھے دھکیل دیا۔ باغیوں نے سرکاری دعووں پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن نے جمعرات کے روز امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی پہلی ترجیح کے طور پر داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی پر اسی طرح حملہ کرے جس طرح اس نے القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن پر کیا تھا۔ کلنٹن نے نیو یارک میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بغدادی کو پکڑنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح کی کوششوں پر توجہ دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ پیغام جائے گا کہ کوئی شخص امریکہ پر حملوں کا حکم نہیں دے سکتا ہے اور نہ ہی اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے اپنے مخالف امیدوار ریپبلکن جماعت کے ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کی۔ ان کے مطابق بدھ کی شام ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے سوال و جواب کے ایک پروگرام میں ٹرمپ کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی صدر باراک اوباما سے بہتر رہنما رہے ہیں۔ این بی سی نیوز فورم میں ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بطور صدر ان کے پوتن کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے۔ ان کے بقول داعش کو شکست دینا روس اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے۔ روس داعش کو اتنی ہی بری طرح شکست دینا چاہتا ہے جتنا کہ ہم۔ اگر ہمارے روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو یہ زبردست ہوتا۔ ہم اس بارے میں مل کر کام کر سکتے اور داعش کو ہرا دیتے۔ مزید برآں انہوں نے کہا کہ اوباما کی زیر صدارت عراق میں فوجی کارروائی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس میں جرنیل کامیاب نہیں ہو سکے۔ ٹرمپ نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ امریکہ کو عراق کے تیل پر قبضہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم عراق کے تیل پر قبضہ کر لیتے تو پھر لوگ دیکھتے کہ داعش کہیں دیکھنے کو نہ ملتی، کیونکہ داعش تیل کی طاقت اور دولت سے وجود میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عراق کی جنگ کے بالکل خلاف تھے۔ دنیا بھر میں امریکی انگلش کو عام کرنے کے لیے امریکی محکمہ خارجہ اور پیس کور ایک نیا پروگرام انگلش فار آل شروع کرنے والی ہے، جس منصوبے کا نام اس بات کا اعلان محکمہ خارجہ کے ترجمان کی دفتر سے بدھ کی شام جاری کردہ ایک بیان میں کیا گیا۔ بیان کے مطابق انگریزی کو عام کرنے کے اس تدریسی پروگرام پر حکومت امریکہ سالانہ $20 کروڑ خرچ کرے گی، جس سے دنیا بھر کے لاکھوں افراد استفادہ کر سکیں گے۔ انگلش فار آل منصوبے کے تحت محکمہ خارجہ اور پیس کور نے مشترکہ کاوش کے ذریعے انگریزی کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انگلش فار آل کی ویب سائٹ بیرونی سامعین اور ناظرین کو سہل، دلچسپ اور مؤثر تعلیم فراہم کرے گی۔ جبکہ ایسے امریکی بیرون ملک تعینات کیے جائیں گے جو اپنے ملک کی خدمت بجا لانے کی لگن سے سرشار ہوں۔ امریکی صدارتی انتخابات کے دونوں بڑے امیدوار آزادانہ تجارتی معاہدے پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ایک نئے جائزے میں بتایا گیا ہے کہ ووٹروں کی اکثریت بین البحر الکاہل ساجھے داری اور اسی طرح کے معاہدے کی حمایت کر رہی ہے۔ عالمی امور پر شکاگو کونسل کھلے سروے کے یہ نتائج حیران کن تھے جو جمعرات کے روز شائع کیا گیا۔ تقریباً 2000 افراد نے جائزے میں حصہ لیا، جس میں سے دو تہائی کی رائے تھی کہ بین الاقوامی تجارتی معاہدہ امریکی معیشت، صارفین اور امریکی عوام کے معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے لاؤس میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے جنوبی بحیرہ چین میں چین کی سرگرمیوں کا ذکر کیے بغیر وہاں پر موجود کشیدگی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات رچرڈ گرین کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
جولائی کے مہینے میں سالسی کی بین الاقوامی عدالت نے جنوبی بحیرہ چین کے خطے میں چین کی ملکیت کے دعووں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ اس وسیع سمندری علاقے میں چین کی ملکیت کا کوئی تاریخی جواز نہیں ہے۔ تاہم چین نے اس عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ جمعرات کے روز امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ تنازعات کے پرامن حل کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ صدر اوباما کے الفاظ،
which is binding, helped clarify maritime rights in the region. I recognize this raises tensions, but I also look forward to discussing
جولائی کے مہینے میں ثالثی عدالت کے تاریخ ساز فیصلے سے جس کو تسلیم کرنا ضروری ہے اس خطے کی وضاحت کرنے میں مدد ملی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، تاہم میں اس پر کہ ہم مشترکہ طور پر تعمیری انداز میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور سفارتکاری اور علاقائی سلامتی کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے منتظر ہوں۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ جمعرات کو 10 ممالک کی اس تنظیم کی جانب سے جاری کردہ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ان کا گروپ جنوبی بحیرہ چین میں امن، استحکام، سلامتی اور نقل و حمل کی آزادی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کرتی ہے۔ تنظیم نے یہ بھی کہا ہے کہ تنازعات کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ بین الاقوامی قوانین کے تحت حل ہونا چاہیے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان کی سیاسی حزب اختلاف نے امریکی عہدیداروں کی ان تبصروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں اول نائب صدر رائک مچار پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے منصب کو دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کرنے کے لیے واپس نہ آئیں۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی امن کے نازک عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سوڈان اور جنوبی سوڈان کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر ڈونلڈ بوتھ نے خارجہ امور سے متعلق ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کو بتایا کہ مسٹر مچر کو ملک میں جاری عدم استحکام کی وجہ سے جنوبی سوڈان واپس نہیں آنا چاہیے۔ سماعت کے بعد وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں مسٹر بوتھ نے کہا کہ مسٹر مچر اور جنوبی سوڈان کے صدر سلوہ کیر کے درمیان اعتماد کے فقدان نے دنیا بھر میں انسانی ہمدردی کی ایک انتہائی خراب صورتحال پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ وہ دونوں اکٹھے کام نہیں کر سکتے، اور اگر ان دونوں کی وہاں الگ الگ سیکیورٹی فورسز ہوں جو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتی، اور ان سیکیورٹی فورسز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ہی شہر میں اکٹھے نہیں رہ سکتی، تو ہم انہیں واپس آتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ نارتھ امریکہ کے لیے حزب اختلاف کے نمائندے ریت ماؤج ٹانگ نے کہا کہ انہیں مسٹر بوتھ کے تبصروں پر مایوسی ہوئی ہے، اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ سفیر کے تبصروں سے امن معاہدے کی تنسیخ کی تائید ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جولائی کے آخر میں مسٹر مچھر کی جگہ تبان گائی کی تعیناتی ایک سال قبل دستخط ہونے والے معاہدے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مسٹر موچ نے، جنہوں نے سماعت میں شرکت کی، کہا کہ اب صورتحال بہت گھمبیر ہو گئی ہے کیونکہ حکومت کا موقف ہے کہ جوبا میں امن ہے جبکہ جوبا میں بالکل امن نہیں ہے، اور امن کے ختم ہو جانے کے بعد ہمارے لیے درحقیقت قومی وحدت کی کوئی عبوری حکومت نہیں ہے۔ اگر دونوں پارٹنرز اکٹھے کام نہیں کر رہے تو وہاں کوئی حکومت موجود نہیں ہے۔ اور ایسوسیٹڈ پریس نے یہ خبر دی ہے کہ جنوبی سوڈان کے فوجیوں نے غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں زدوکوب کیا ہے، اور جولائی میں جوبا کے ایک احاطے میں جہاں غیر ملکی تواتر سے آتے جاتے ہیں ایک مقامی صحافی کو ہلاک کر دیا۔ افریقہ کے امور سے متعلق ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کے چیئرمین نیو جرزی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن کرس سمتھ نے کہا کہ ان کے انتخابی حلقے کی ایک خاتون ان غیر ملکیوں میں شامل تھیں جن پر اس واقعے کے دوران حملہ ہوا جو کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ نیو جرزی سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کے بارے میں توقع تھی کہ وہ بدھ کی سماعت کے دوران گواہی دے گی، لیکن مسٹر سمتھ کے بقول وہ ابھی تک شدید صدمے کی حالت میں ہے۔ کانگریس مین تھامس رونی نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جنوبی سوڈان کے لیڈر ملک میں تشدد کا سلسلہ پلٹ سکتے ہیں، اور انہوں نے سفیر بوتھ پر اسلحے پر پابندی کے فوری نفاذ پر زور دیا۔ مسٹر سمتھ سے جب یہ پوچھا گیا کہ موجودہ تبدیلیوں کی روشنی میں کیا مبصرین کو جنوبی سوڈان کے لیے امریکی پالیسی میں کسی تبدیلی کی توقع کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور جنوبی سوڈان کے پاس انسانی حقوق کے تحفظ اور وکالت کی جانب آنے کے لیے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کی خانہ جنگی میں ملوث ہونے کے بعد روس اب یہ اشارے دے رہا ہے کہ وہ مشرق وسطی کے تنازع کے حل میں ایک طاقتور کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوتن، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس کے درمیان ایک بالمشافہ ملاقات کی میزبانی کرنے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ دونوں ہی رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اس تعطل کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ اس بارے میں زلاتسا ہوک کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
مشرقی وسطی کے لیے روس کے مندوب مکیل بوگدنوف نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو سے یروشلم میں ملاقات کے ایک روز بعد فلسطینی تنظیم آزادی کے سیکرٹری جنرل سعیب عرکات سے مذاکرات کیے۔ یہ ملاقات مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں ہوئی۔ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر کی جانب سے روسی پیشکش قبول کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، ہم صدر محمود عباس کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اصولی طور پر روسی دعوت قبول کر لی ہے جس کی تجویز صدر پوٹن نے پیش کی تھی۔ ہم دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے سلسلے میں طریقہ کار، اس کے موضوعات اور تاریخوں کے متعلق دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے، مذاکرات اور اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ تھے مشرق وسطی کے لیے روس کے مندوب مکیل بوگدنوف۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جو منگل کے روز پولینڈ کے دورے پر تھے، روس کی اس پیشکش پر اپنے ردعمل میں کہا کہ وہ اس نوعیت کی ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ملاقات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ خیال یہ تھا کہ میں مسٹر نتنیاہو سے ملنے کے لیے یہاں سے سیدھا ماسکو جاؤں گا، لیکن بدقسمتی سے ایک روز پہلے یروشلم میں صدر پوٹن کے نمائندوں اور وزیراعظم نتنیاہو کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، جس میں وزیراعظم نتنیاہو نے اس ملاقات کو ایک اور تاریخ پر ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ مجھے اس تاریخ کا ابھی تک علم نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے فلسطینی صدر محمود عباس کے۔ مسٹر نتنیاہو نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی جانب سے عائد کی جانے والی شرائط کے باعث ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جبکہ مسٹر عباس اس چیز سے انکار کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا اس حوالے سے کہنا تھا،
كان من المفترض ان اذهب من هنا الى موسكو لالتقي بالسيد نتنیاہو۔
پی کے روز فلسطینیوں کے ترجمان نے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ ملاقات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سلسلے میں کچھ شرائط ہیں، اور وہ ہیں قیدیوں کو رہا کرنا، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر محمود عباس ملاقات کے لیے تیار ہیں تو انہیں براہ راست ملاقات کے لیے پیش کی شرائط کے بغیر ملنا ہوگا۔ میں اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو کے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو منگل کے روز ہیگ میں تھے، جہاں برہم مظاہرین نے فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ان کے برتاؤ کی مذمت کی، بالخصوص غزہ کی ناکہ بندی کی۔ اسرائیلی رہنما فلسطینی ساحلی پٹی کو پانی اور توانائی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں نیدرلینڈ کی حکومت کی مدد سے متعلق بات چیت کے لیے اس ملک کے دورے پر تھے۔ غزہ کے ساتھ تنازع کے حوالے سے ان کا کہنا تھا،
We have no battle no qualms with the people of Gaza, only with the band of terrorist thugs who've taken them blackmail. So we fight.
Inse hamari koi ladai nahi hai, hame Gaza ke logon ke mutalliq koi shakook aur shubhat nahi hai. ماسوائے دہشت گرد ٹھگوں کے اس گروہ کے جنہوں نے انہیں ڈرا اور دھمکا رکھا ہے، اس لیے ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن وہاں کی آبادی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلا اقدام غزہ کے لیے توانائی اور پانی کی فراہمی کو بہتر بنانا ہے، جس میں قدرتی گیس کی ترسیل کے لیے ایک پائپ لائن کی تنصیب شامل ہے. یہ الفاظ تھے بنجامن نتن یاہو کے. اسرائیلی فورسز نے منگل کے روز غزہ پر گولے برسائے تھے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے مورچوں کو ہدف بنا رہے تھے، لیکن انہوں نے عام شہریوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا. حماس کے جنگجو اکثر اوقات اسرائیلی علاقے پر راکٹ داغتے رہتے ہیں، اور اسرائیلی فورسز اس کے رد عمل میں بمباری کرتے ہیں، جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ نشانہ بننے والے مقامات حماس کے مورچے ہوتے ہیں. مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے کئی عشروں پر محیط امریکی کوششیں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پائیدار امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
گزشتہ جمعے کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں میزبان یاسمین جمیل نے شکاگو کے ایک ڈاکٹر سخاوت حسین سے ہیپاٹائٹس کے بارے میں گفتگو کی. ان کے انٹرویو سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں.
ایشیا میں اور افریقہ میں ہیپاٹائٹس بی زیادہ ہے، تو اگر کوئی شخص ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن پازیٹو ہے اس کی، تو مرد اور میل جو ہیں وہ 40 سال کے بعد ان کی جو ہے وہ سرویلنس کی جائے، یعنی کہ ان کی نگرانی کی جائے، اور عورتیں جو ہیں ان کی 50 سال کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہے، جو وائرس جو ہے وہ سیل کے اندر اس طرح انٹیگریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ لیور میں کینسر بن جاتا ہے، اور ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کہتے ہیں، یا کینسر لیور کا، یعنی جس کو سرطان کہتے ہیں، سرطان. تو وہ دنیا کا 5واں کلر ہے، یعنی نمبر 5 کلر ان دا انٹائر ورلڈ از ہیپیٹو سیلولر کارسینوما. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ہے کسی کو یا نہیں ہے، تو جتنی جلدی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. علاج اس کا یہی ہے کہ اس کی سرجری کی جائے، اس کا سرطان نکالا جائے، اور اس کو لیور ٹرانسپلانٹ دے دیا جائے. تو اس کے لیے ہر 6 مہینے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے، اور وہ 40 سال کی عمر میں ہونی چاہیے مردوں کی، اور 50 سال کی عمر میں ہونی چاہیے عورتوں کی.
تو اس سے بچاؤ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر عام لوگ جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ چاہیں کہ انہیں جگر کی کوئی بیماری نہ ہو، تو وہ کیا کریں؟
تو بہترین طریقہ بچائے کا یہ ہے کہ جتنی بھی دوائیاں کم کھانی ہوں وہ کھائیں. اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے اور آپ کا ڈاکٹر 3 دوائیاں لکھتا ہے، تو یہ کہیں کہ بھائی ایک دوائی سے کام بن سکے گا کہ نہیں، یا 2 سے بن سکے گا نہیں، کیونکہ جتنی بھی دوائیاں باہر سے کھا رہے ہیں وہ بھی لیور کو ڈیمیج کر. دوسرا جو ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کا ٹیسٹ کیا جائے. اگر آپ نیگیٹو ہیں تو فوراً اس کی ویکسینیشن کر لیں، جس طرح اسمال پاکس کی اور پولیو کی آج کل کوئی بیماری نہیں ہے، ویکسینیشن ہو چکی ہے. تو اب ہیپاٹائٹس بی کی ایک ویکسین دستیاب ہے، جو کہ 3 بار عمر میں لی جاتی ہے، پہلی بار، پھر 30 دن کے بعد، اور پھر 6 مہینے کے بعد. اور ایک دفعہ لے لی تو تمام عمر کے لیے ہیپاٹائٹس بی سے آپ فارغ ہو گئے. ہیپاٹائٹس اے کی بھی ویکسین اویلیبل ہے، لیکن چونکہ ہیپاٹائٹس ای عام طور پہ ایک معمولی سی بیماری ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو کہ مثلا یہ امریکہ میں ہیں اور وہ جا رہے ہیں کسی افریقہ یا ایشیا، تو ان کو ہم دے دیں گے، لیکن عام طور پہ ریکمینڈ نہیں کی جاتی. لیکن ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین اب تک دستیاب نہیں ہے، اس لیے ہیپاٹائٹس سی کا علاج جو ہے وہ آج کل تو بہت بہترین علاج ہے، دوائیاں بہت بہتر اویلیبل ہیں. وہ ایک گولی دن میں کھائیں، اور وہ 3 مہینے کی گولیاں ہیں، اور اس سے ہیپاٹائٹس سی بالکل ختم ہو جاتی ہے، 95-97%، اور بعض حالات میں 99%.
وہ صورت میں جب جلد تشخیص ہو جائے اس کی.
جی، جلد اس کی تشخیص کرنی بہت ضروری ہے.
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2:30 ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے ایسے وقت میں تاجر برادری سے ملاقات کے لیے کراچی کا دورہ کیا جب شہر میں ایک ضمنی انتخاب بھی ہو رہا تھا جو تجزیہ کاروں کے بقول شہر کی سیاسی فضا کے تعین کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
جمعرات کو وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کاروباری شخصیات سے ملاقات کے لیے ایک ایسے وقت کراچی تشریف لائے جب شہر میں ایک اہم ضمنی انتخاب بھی ہو رہا ہے۔ وزیراعظم نے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کو سراہا اور ملک کی برآمدات میں اضافے کا عزم کیا۔
سڑکیں بنے، موٹر ویز بنے، آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ یہاں کراچی سے اب لاہور موٹر وے بننا شروع ہو چکی ہے اور جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ موٹر وے اگلے سال مکمل ہو جائے گی، وقت آئے گا انشاءاللہ کہ بہت جلد وہ مکمل ہو جائے گی اور پاکستان انشاءاللہ بہت فخر کے ساتھ کہہ سکے گا کہ ہم بھی اس میدان میں انفراسٹرکچر ہو، بجلی ہو، گیس ہو، کسی سے پیچھے نہیں ہے، کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔
دوسری جانب کراچی میں PS 127 کے حلقے میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جو شہر کی موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے اہمیت اختیار کر گیا۔ سندھ اسمبلی کی یہ نشست متحدہ قومی موومنٹ کے رکن کی جماعت چھوڑنے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی اور گزشتہ 3 یہاں سے متحدہ قومی موومنٹ کامیاب ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہاں سے جیت چکی ہے۔ اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ انتخاب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا اپنے بانی سے لا تعلقی کے اعلان کے بعد پہلا انتخاب ہے، چنانچہ دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس حلقے میں ضمنی انتخاب کے دوران زیادہ تر پولنگ اسٹیشن حساس قرار پائے اور سارا دن وہاں سے کشیدگی کی رپورٹس موصول ہوتی رہیں۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد کا اس صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا،
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایم جی ایم کے بہت سارے ورکر گرفتار ہیں، بہت سے مقرور ہیں اور ورکر کی ایک تعداد جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں چلی گئی ہے۔ تو یہ اس علاقے میں ایم کیو ایم حقیقی کا بڑا زور رہا ہے، تو یہ بڑا چیلنج ہے ایم کیو ایم کے لیے تھا کہ وہ اپنے ووٹرز کو متعارف کس طرح کر سکتی تھی۔ اور اس میں جو مجھے ایک بات لگتی ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے یہ سیٹ جیت لی پھر تو فاروق ستار کی جو وہ ہے قیادت ہے وہ مستحکم ہو جائے گی، مگر اگر یہ سیٹ ہار گئے تو فاروق ستار کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا اپنی قیادت کو برقرار رکھنے کا۔
گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی کی سیاسی صورتحال سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے گرد گھومتی رہی ہے اور ایم کیو ایم کے لیے حالات بہت تیزی سے بدلتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے لندن میں مقیم متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر اور نعرے، پھر کراچی میں ہنگامہ آرائی، میڈیا پر حملے، پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا متحدہ قومی موومنٹ کا مرکز 90 سیل کرنا، کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کرنا، متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر سیل کرنا اور گرانا، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے بانی سے لا تعلقی کا اعلان اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پاکستان ہی سے چلانے کا اعلان۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان نے قبائلی علاقوں یا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے قبائلی علاقوں کے بڑے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں فوری طور پر ضم کرنے کا مطالبہ لے کر قبائلی سیاسی اتحاد میں شامل بعض رہنماؤں، کارکنوں اور طلبہ کی ایک قابل ذکر تعداد نے جمعرات کو پشاور پریس کلب کے سامنے علامتی احتجاج کیا۔ اس سیاسی اتحاد میں پاکستان میں حزب مخالف کی تقریباً سب ہی بڑی جماعتیں شامل ہیں۔ ایک روز قبل قبائلی علاقوں کے انتظامی سربراہ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جگڑا کی زیر صدارت فاٹا اصلاحات سے متعلق اجلاس ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ان علاقوں کو 10 کی عرصے میں بتدریج صوبے میں شامل کر لیا جائے گا۔ تاہم فاٹا سیاسی اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کا اصرار ہے کہ قبائلی علاقوں کو فوری طور پر صوبے میں ضم کیا جائے اور ان کے بقول اس سے قبائلیوں کے اکثر مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ احتجاج میں شامل عوامی نیشنل پارٹی کی خیبر ایجنسی میں صدر شاہ حسین شینواری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فاٹا اصلاحات کمیٹی نے جو 10 سال کا عرصہ متعین کیا ہے انہیں وہ منظور نہیں۔
اگر ضم کرنا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا جو 10 سال بعد کر سکتا ہے، تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے اور آئندہ الیکشن جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ فاٹا میں بھی صوبے کے نمائندگی کے مطابق سیٹ دیا جائے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی فاٹا میں کیا جائے۔
وفاق کے زیر انتظام 7 قبائلی ایجنسیاں ہیں جہاں پر برطانوی نو آبادیاتی دور میں نافذ کیا گیا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن رائج ہے، اور شاہ حسین شینواری کے مطابق اگر یہ قانون ختم کر دیا جائے تو قبائلی علاقوں میں بہت حد تک امن لانے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تاہم بعض قبائلی رہنما اپنے روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا میں انضمام کی مخالفت بھی کرتے آ رہے ہیں۔ ایسے قبائلی رہنما قبائلی علاقوں کو علیحدہ صوبے کا درجہ دلوانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن مبصرین کا بھی ماننا ہے کہ جغرافیائی، نسلی اور سماجی و اقتصادی ادوار سے فاٹا کو علیحدہ صوبہ بنانا مناسب نہیں ہوگا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ بدھ کے روز بحیرہ اسود کے اوپر ایک روسی جیٹ طیارہ خطرناک حد تک امریکی جاسوس طیارے کے قریب آ گیا۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی غیر محفوظ اور غیر پیشہ وارانہ کارروائی تھی، جبکہ ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق پرواز کر رہے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی نیوی کا ایک طیارہ معمول کی پرواز پر تھا اور وہ بین الاقوامی فضائی حدود میں تھا جب روس کا ایک جیٹ طیارہ اس کے 3 میٹر کے قریب آ کر پیچھا کرتا رہا۔ یہ کارروائی 19 منٹ جاری رہی۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ جب ایک امریکی طیارے نے روسی سرحد کے نزدیک پرواز کی تو اس نے اپنا ایک لڑاکا جیٹ طیارہ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس کے بعد امریکی جہاز نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ فرانس میں پولیس نے ایک اور جوڑے کو گرفتار کیا ہے جو ایک مشتبہ کار کے واقعے میں ملوث ہیں، جو اتوار کے روز پیرس میں نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کے پاس ملی تھی اور اس میں 6 گیس کنستر لدے ہوئے تھے۔ 2 دیگر افراد کو بھی منگل کے روز جنوبی فرانس سے گرفتار کیا گیا، جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ ایک بنیاد پرست اسلامی گروپ سے وابستہ ہیں۔ اس مشتبہ کار پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں اور اس کے بارے میں اطلاع ایک بار کے ملازم نے دی۔ پولیس نے کار کے مالک کو گرفتار کر لیا لیکن اس کی تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا گیا۔ پولیس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہ رہی ہے اور بہت سے لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ترکی کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ ترک حکام نے جمعرات کے روز 6 جرنیلوں اور متعدد دوسرے فوجی عہدیداروں اور تاجروں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ ان پر جولائی کی ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ ترکی کا دعویٰ ہے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، پاچن کے پاس گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے، ان سب کے امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولن سے روابط تھے، جو انکرا کے مطابق اس بغاوت کا بڑا منصوبہ ساز تھا۔ صدر کا تختہ الٹنے کی اس کوشش میں 270 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ گولن نے اس بغاوت میں کسی طرح ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ اور اب جبکہ صدر باراک اوباما ایشیا کے بطور صدر آخری دورہ کر رہے ہیں، امریکہ کی مرکزی توجہ علاقے میں اپنے اقتصادی سفارت اور فوجی مفادات میں توازن پیدا کرنا ہے۔ امریکہ واحد ملک نہیں ہے جنوب مشرقی ایشیا پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور اس پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ جاپان اور روس علاقے میں اپنی موجودگی دکھانے کے لیے بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ جاپان نے چین اور ہانگ کانگ کے مقابلے میں ان ملکوں میں زیادہ سرمایہ کاری کی ہے جو جنوبی مشرقی ایشیا کی ملکوں کی ایسوسی ایشن کے ارکان ہیں۔ امریکہ میں جاری صدارتی انتخابی مہم کے سلسلے میں بدھ کے روز قومی سلامتی کے بارے میں ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے قومی سطح کے ایک فورم میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا مزاج اور قوت فیصلہ ملک کے کمانڈر ان چیف کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے حوالے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس بارے میں رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
نیو یارک شہر کے ایئر اینڈ اسپیس میوزیم میں این بی سی نیوز ٹیلی ویژن کے تحت منعقد کیے جانے والے پروگرام کمانڈر ان چیف فورم میں سب سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سٹیج پر آئیں۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے فورم کے میزبان میٹ لاور کو بتایا کہ جب امن اور جنگ کے معاملات ہوں تو صدر کے طور پر سب سے اہم خصوصیت ایک چٹان جیسی کامل ثابت قدمی اور استقلال کا ہونا ہے۔ ان کے الفاظ،
What you want in a president, a commander in chief, is someone who listens, who evaluates what is being told to him or her.
اگر آپ ملک کے صدر میں کمانڈر ان چیف میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ اسے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کی بات سنتا ہے اور اسے جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کو پرکھتا ہے اور وہ اپنے سامنے پیش کیے جانے والے انتہائی مشکل اور دشوار راستوں میں سے ایک کا چناؤ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے۔ لیکن سٹیج پر اپنی آمد کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کلنٹن پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے سن 2009 سے 2013 کے دوران ملک کی وزیر خارجہ کی حیثیت سے دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف اقدامات کے سلسلے میں قومی سلامتی کے مشیروں کے مشورے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
Generals under Barack Obama and Hillary Clinton have not been successful. I think under the leadership of Barack Obama and Hillary Clinton, the generals...
میرا خیال ہے کہ ہلری کلنٹن اور براک اوباما کی قیادت میں فوجی جنرلوں کی حیثیت گھٹا کر کھاٹ باڑ کی سی بنا دی گئی ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کو اس درجے تک گھٹایا گیا جو ہمارے ملک کے لیے خفت و شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اس ہفتے فخریہ انداز میں یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ملک دشمنوں سے نمٹنے کا ان کا اپنا ایک خفیہ منصوبہ ہے، فلڈیلفیا میں اپنی ایک تقریر کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد وہ امریکی کمانڈروں سے یہ کہیں گے کہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے سے متعلق وہ 30 دن کے اندر اپنا کوئی منصوبہ پیش کریں۔ ہلری کلنٹن نے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اس میں خفیہ پہلو یہ ہے کہ ان کے پاس سرے سے کوئی منصوبہ ہے ہی نہیں۔ 8 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے 3 بالمشافہ مباحثوں کے سلسلے میں 26 سپٹمبر کو ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر اوباما نے کہا ہے کہ فلپائن کے صدر کے بیانات کا امریکہ اور فلپائن کے لوگوں کے مابین تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رواں ہفتے کے اوائل میں صدر دیوترتے نے صدر اوباما کے لیے نہایت قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس بارے میں جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
جمعرات کے روز لاؤس میں آسیان اجلاس کے بعد صدر اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے بدھ کے روز فلپائن کے صدر ڈیوٹر سے ہاتھ ملا کر مختصر بات چیت کی۔ منگل کے روز دونوں رہنماؤں کے مابین ملاقات ہونی تھی، تاہم وائٹ ہاؤس نے ڈیوٹر کے صدر اوباما کے لیے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کرنے کے بعد یہ ملاقات منسوخ کر دی تھی۔ صدر ڈیوٹر نے یہ الفاظ صدر اوباما کو متنبہ کرتے ہوئے استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ صدر اوباما انہیں منشیات کے اسمگلروں کے خلاف فلپائن کی کاروائیوں پر لیکچر نہ دیں۔ ان کاروائیوں میں جون سے اب تک 2000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ صدر ڈیوٹرٹے نے بعد میں اپنے اس بیان پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ صدر اوباما کا اس بارے میں کہنا تھا،
I don't take these comments personally because it seems as if this is a phrase he's used repeatedly, including directed at the Pope and others, and so I think it seems to be
میں ان بیانات کو ذاتی حیثیت میں نہیں لیتا کیونکہ وہ یہ جملہ کئی بار استعمال کر چکے ہیں، پوپ کے لیے اور دوسرے کئی لوگوں کے لیے، اور میرے خیال میں یہ ان کی عادت ہے یا پھر بولنے کا انداز۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ مختلف مسائل پر آگے کس طرح بڑھا جائے میری ٹیم کی ان کی ٹیم سے ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ صدر ڈیوٹرٹے منشیات کے خلاف سخت کارروائی سے متعلق مہم چلاتے رہے ہیں۔ وہ ان کارروائیوں میں ہونے والی ہلاکتوں کا دفاع کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ ان لوگوں کی خواہش کے عین مطابق کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں منتخب کیا ہے۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ منشیات کے کاروبار کے مسئلے پر امریکہ فلپائن کے ساتھ تعاون کا خواہش مند ہے، تاہم یہ کارروائیاں عالمی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ چاہے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کا ہو یا پھر منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے پیچھے جانے کا، امریکہ قانون کی حکمرانی کے بارے میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا میں ملک بھر میں لوگ سڑکوں پر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکام صدر نکولس مادورو کے خلاف ریفرنڈم کروائیں۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال وینزویلا میں ایک وقت میں معیشت زوروں پر تھی، لیکن سن 2014 کے وسط سے خام تیل کی قیمتوں میں سخت گراوٹ کے بعد معیشت زبوحالی کا شکار ہے۔ خوراک اور دواؤں کی قلت ماڈورو اور ان کی سوشلسٹ انقلابی حکومت کے لیے خطرہ بن گئی ہے، جس کا آغاز ان کے پیشرو ہیوگو شاویز نے 1999 میں کیا تھا۔ مادورو مخالف ایک احتجاجی روبن سانچیز کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دائمی مریض ہوں، لیکن میں یہاں ان لوگوں کی حمایت کے لیے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس دوائی نہیں ہے، یہاں میرا علاج نہیں ہو سکتا، دوائی کے لیے مجھے کوکوٹا جانا پڑے گا۔ مادورو کے حامیوں نے بھی ایک ریلی نکالی۔
کینیا اس ہفتے افریقہ گرین ریولیوشن فورم کے اجلاسوں کی میزبانی کر رہا ہے، گو کے منتظمین کا کہنا ہے کہ بر اعظم افریقہ زراعتی احیاء کے راستے پر پوری طرح سے گامزن ہے، تاہم ابھی تک اس خطے کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اس بارے میں لینی رواگا کی رپورٹ۔ منتظمین کے بقول فورم کا اختتام 30 ارب ڈالر کی عطیات دینے کے زبردست وعدوں پر ہو رہا ہے۔ یہ رقم آئندہ 10 برسوں کے دوران چھوٹے کاشتکاروں اور زراعت کے کاروبار سے جڑے مقامی افریقیوں کی امداد کے لیے استعمال ہوگی۔ عطیہ دینے والوں میں افریقہ کی حکومتیں، کاروباری شخصیات اور فروغ دینے والے شراکت دار شامل ہیں، جو کہ سب یہاں کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں موجود ہیں۔ افریقہ میں سبز انقلاب برپا کرنے کو ایک حقیقت بنانے کے بارے میں یہاں ماہرین کے پاس بہت سے مختلف نظریات ہیں۔ افریقہ میں کھاد بنانے والی چوٹی کی ایک کمپنی یارا کے کنٹری مینیجر جیمس کراسک کہتے ہیں کہ بہتر معیار کے بیج اور کھاد سے بہتر پیداوار حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا، میرے خیال میں ہمیں چھوٹے کاشتکاروں کے اپنے فارموں کے انتظامات پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسان کس معیار کے بیج اور کھاد وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر ان کسانوں کا علم کس سطح پر ہے اور وہ کس طرح کھاد اور بیج وغیرہ استعمال کر کے زیادہ اور معیاری پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے وہ چھوٹے پیمانے کی کاشتکاری سے، جس سے وہ صرف گزارا وغیرہ کر سکتے ہیں، تجارتی بنیادوں پر کاشتکاری کر سکیں گے، جس سے بہتر منافع حاصل ہو سکے گا۔ بہت سے افریقی ممالک غذا کے حوالے سے خود کفیل ہونے کی کوششوں میں ہیں۔ گزشتہ برس کے دوران خصوصی طور پر اس مقصد میں تیزی آئی ہے۔ عالمی سطح پر اجناس کی قیمتوں میں کمی سے افریقی معیشتیں اور کرنسیاں کمزور ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے منڈیوں میں درآمدات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایل نینو نامی موسمی تغیر کے نتیجے میں خشک سالی سے جنوبی افریقہ میں 30 ملین یعنی 3 کروڑ افراد غذائی عدم استحکام کا شکار ہوئے ہیں۔ 50 سال پہلے افریقہ دنیا بھر میں غذائی اجناس برآمد کرتا تھا۔ اس فورم کی میزبانی کرنے والے ایگرا الائنس کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بر اعظم افریقہ سالانہ غذائی اجناس کی درآمدات پر 35 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ راکفیلر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ممدو بیٹائیے اس بارے میں کہتے ہیں،
The continent produces sufficiently to feed itself.
اس بر اعظم کی پیداوار اتنی ہے کہ وہ اپنی غذائی ضروریات پورا کر سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 30 سے 40% خوراک عدم استعداد اور نااہلیت کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں غذائی خود کفالت کا چیلنج سامنے آتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم زراعت کو سارے میں دیکھیں، فصل سے پہلے اور بعد کا انتظام، زراعتی پیداوار کی اصلاحات تاکہ وہ یہاں کی آبادیوں کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکے۔
ایگرا الائنس کا کہنا ہے کہ افریقی حکومتوں کو ہر سال مزید 13 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی تاکہ اس بر اعظم کی زراعت میں حقیقی معنوں میں انقلاب برپا کیا جا سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ روزمرہ زندگی سے لے کر مختلف اداروں تک سب جگہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل نظر آئے گا۔ بات کرتے ہیں اسکولوں کی۔ امریکہ میں تقریباً تمام اسکول انٹرنیٹ سے منسلک ہیں، لیکن بعض اسکولوں کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے اور وہ انٹرنیٹ کا استعمال دوسروں کی نسبت زیادہ کرتے ہیں۔ ان میں بعض اسکول کمپیوٹر کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دنیا بھر کو ایک کلاس روم میں لے آتے ہیں۔ بعض اسکولوں میں کلاس روم میں بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں جنہیں اسمارٹ بورڈز کہتے ہیں۔ یہ سفید بورڈ بڑے پیمانے پر چیزیں دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ٹیچر کو کوئی پروجیکٹ سمجھانا ہو تو بورڈ کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر کے ہاتھ سے چھونے کے ذریعے مختلف باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ ان بورڈز کو لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض استاد اپنے لیکچر میں مزید جدت پیدا کرنے کے لیے آئی پوڈز اور موبائل فون ان بورڈز کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی اصل بات تو یہ ہے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے اور کسے پڑھایا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں وہ اسکول بھی ہیں جو ایسے بچوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی معذوری کا شکار ہیں۔ جب پڑھنے والا کسی قدرتی محرومی کا شکار ہو تو ٹیکنالوجی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کاسمو بوٹ ایک تھراپی روبوٹ ہے، نصف میٹر لمبا نیلے رنگ کا، جس کا چہرہ مہربان اور آنکھیں بڑی بڑی ہیں۔ 6 سالہ کیون فٹس جیرلڈ کو بولنا سکھا رہا ہے۔ کیرل سمانگو سپرونس روبوٹ کے ذریعے اس تھراپی میں شامل ہیں۔ ایک کمپیوٹر پر بٹن دبا کر روبوٹ کو حرکت دی جا سکتی ہے، اس سے الفاظ بلائے جا سکتے ہیں۔ کیون کی ماں کا کہنا ہے کہ اس روبوٹ نے ان کے بچے کو اپنے دوستوں سے ملنا جلنا سکھا دیا ہے۔ ذہنی طور پر متاثرہ بچوں کے لیے یہ روبوٹ 10 سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس کی مدد سے یہ بچے پرسکون ہو کر بات سنتے اور تھراپی کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ثمرات صحت مند لوگوں تک تو پہنچتے ہی ہیں، مگر جن کی دنیا میں کچھ کمی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی اس کمی کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور آج کے پروگرام میں ذکر نوجوان باورچیوں کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت باورچی، خان سامہ یا میرے مطبخ جیسے ٹائٹل کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ شناخت پسند نہ کریں، لیکن امریکہ میں یہ پیشہ آمدن کے اعتبار سے اچھے پیشوں میں شمار ہوتا ہے، اور مختلف ممالک کے کھانوں کی باقاعدہ تربیت اور کورسز کے بعد نوجوان ریستورانوں کا کچن سنبھالے ہوئے ہیں، اور انہیں نوجوانوں میں سے کئی ایک ممتاز اور بہترین شیفس کی تربیت کے بعد ورلڈ کلاس کمپٹیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ٹینا ٹرن نے نیو یارک میں کئی ریستورانوں میں مصروف عمل نوجوانوں سے گفتگو کی ہے۔ انہی میں سے کچھ کوکنگ کے عالمی مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ ڈینیل بولٹ کو نیو یارک شہر کے بہترین شیفس میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے۔ وہ کئی بڑے ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج وہ کھانا پکانے کا کام کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ 18 سالہ میمی چین، جو ابھرتے ہوئے بہترین شیفس میں شمار ہو رہی ہیں، اور انہیں بوکیوز دیور کوکنگ کمپٹیشن میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ فلپ ٹیزیئر نے سال 2015 میں ان مقابلوں میں شرکت کی تھی اور چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا تھا۔ وہ ان مقابلوں کی تفصیل بتا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بوکیوز دیور کوکنگ کا ایک عالمی مقابلہ ہے، اور 60 ممالک سے آئے لوگ 24 پوزیشنوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھانے تیار کرتے ہیں۔ یہ مقابلے ہر 2 سال بعد فرانس کے شہر لیون میں ہوتے ہیں۔ چین بھی ان نوجوان شیفس میں سے ایک ہے جو ٹیم یو ایس اے کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں۔ وہ اسے زندگی میں ایک زبردست موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ موقع معروف شیفس ڈینیل برلن، تھامس کیلر اور جیروم بوکیوز کی وجہ سے مل رہا ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to experiment other people.
ڈینیل کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی گرانٹ نوجوان شیفس کو دیتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے فراغت حاصل کرے اور دیگر جگہوں پر تجربات کر سکیں، اور جب واپس آئیں تو ان میں نیا جوش و خروش ہو۔ نیو یارک کے معروف شیفس نے مل کر انسٹیٹیوٹ آف کلینری ایجوکیشن بھی قائم کیا ہے۔ برینڈن سکاٹ 20 سال کے ہیں اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اپنے منصوبے ہیں۔
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things, but no matter what, like
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیف بننا اور بوکیوز مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا ریسٹورانٹ کھولنا چاہتا ہوں اور میں یہ سب کام کرنا چاہتا ہوں۔ وقت لگے گا لیکن میں یہ سب کچھ کروں گا۔ امریکہ میں نیشنل ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کمرشل ریسٹورینٹس میں سالانہ اوسط آمدن کا اندازہ اس سال کے لیے 720 ارب ڈالر کا لگایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا شیئر ہے انڈسٹری کے اندر، اور نوجوان شیفس بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بہترین شیفس کی شاگردی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ میں بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں ریسٹورینٹ انڈسٹری میں تنخواہیں سالانہ 42,000 ڈالر سے لے کر 66,000 ڈالر تک ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شمالی کوریا نے بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود رواں سال جولائی اور اگست میں میزائل تجربات کیے تھے، جن میں آبدوز سے فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی شامل تھا۔ شمالی کوریا کے ان تجربات کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے بیک آواز سختی سے مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ تجربات کونسل کی 5 قراردادوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا عالمی پابندیوں کے باوجود اپنے بلیسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سلامتی کونسل نے اس امر پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت اپنے عوام کی ضرورتیں پوری کرنے کے بجائے اپنے وسائل بلیسٹک میزائلوں کی تیاری پر ضائع کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پریس آفس کی سربراہ ایلیزابتھ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات سے اقوام متحدہ کی کئی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جن میں شمالی کوریا کو واضح طور پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ میزائل تجربات نہیں کرے گا۔ ان کے بقول شمالی کوریا کی بلاسٹک میزائل ٹیکنالوجی خطے میں شہری ہوا بازی اور بحری تجارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ شمالی کوریا کے پڑوسی ملکوں چین اور جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی ان تجربات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جاپان نے انہیں ناقابل معافی پرتشدد حرکت قرار دیا۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ تجربات جنوبی کوریا کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں، جبکہ چین نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کی مخالفت کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ ہر اس اقدام اور بیان کے خلاف ہے جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی پیدا ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی مذمتی قرارداد میں عالمی ادارے کے تمام رکن ملکوں پر زور دیا تھا کہ وہ شمالی کوریا پر عائد پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں، تاکہ شمالی کوریا کو کونسل کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی سے باز رکھا جا سکے۔ کونسل نے کہا کہ جزیرہ نما کوریا شمال مشرقی ایشیا اور باقی دنیا میں امن و استحکام کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس تنازع کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پریس آفس کی ڈائریکٹر ایلیزابتھ ٹروڈو نے بھی شمالی کوریا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی بیان بازی اور حرکتیں روک دے جن سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور اس کے بجائے اپنی توجہ خود پر عائد بین الاقوامی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور وعدوں کو پورا کرنے پر مرکوز کرے۔ ایلیزابتھ ٹروڈو کے بقول شمالی کوریا کی دھمکیوں کے تناظر میں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ خود اپنے اور خطے میں موجود اپنے اتحادیوں، خصوصاً جمہوریہ کوریا اور جاپان کے دفاع کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر تیار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور سامعین اس کے ساتھ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔